الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت، قرآن مجید برہان رشید کے حوالے سے چند ضروری اصول اور مضامین کی ابحاث جاری تھی، آج تعارف قرآن کے حوالے سے یہ آخری نشست ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے، اس کے حبیب کے کرم سے کل سے انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کی ابتدا کریں گے. ضرورت وحی، قرآن کریم کی تعریف اور تعارف، اور پھر قرآن کریم کے نزول کی کیفیت پر آپ حضرات نے گزشت درس تک چند ضروری باتیں جو قرآن کے فہم کے لیے ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں وہ تمام باتیں گویا کہ پیش کی گئیں. آج سورۃ النساء کی ابتدائی آیات کو شروع کرنے سے پہلے سورۃ النساء سے متعلق کچھ باتیں اور اس کے ضمن میں قرآن مجید برہان رشید کے حوالے سے جس کو میں نے موضوع دیا ہے فہم القرآن، اس حوالے سے گویا کہ آج کے درس کو ہم موسوم کر رہے ہیں. چند باتیں پہلے سورۃ النساء کے حوالے سے سماعت فرما لیجئے. سورۃ النساء بالاتفاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، 177 آیات اس کے اندر ہیں، 3035 الفاظ اس میں ہیں، 24 رکوع ہیں، اور یہ اتنی عظیم سورت ہے کہ اس کو تاریخ اسلام میں، علوم قرآن کی ابحاث میں، اسلامی تعلیم کا ترہ امتیاز کہا جاتا ہے. جس طرح چہرے کے اوپر ناک جو ہے وہ چہرے کا حسن ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ انف قرآن کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے مضامین جو ہیں اور اپنے امتیازی خصوصیات کے حوالے سے، معاشرتی آداب کے حوالے سے، تمدنی اخلاقی آداب کے حوالے سے، حیات زندگی کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے، امن و سکون کے حوالے سے، ازواجی زندگی کے حوالے سے، تربیت اولاد کے حوالے سے، اعتقادیات اور نظریات کے حوالے سے، فطرت کے جو تقاضے ہیں اس کے حوالے سے، روح کی اطمینان اور تمانیت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس حوالے سے، ایک بندے کے مدبر اور متین ہونے کے حوالے سے، یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کی زندگی میں جتنے شعبے آتے ہیں تمام شعبوں پر اس صورت نے اس خوبصورت انداز میں کلام کیا ہے کہ تمام روئے زمین پر اپنے آپ کو دین کہلانے والے لوگ اس سورت کے مضامین کو دیکھ کر سر جھکاتے ہیں اور یہ پہلی صف میں آ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتی ہے. یہ پہلی صف میں آ کر اس بات کا خود ہی ثبوت دیتی ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. یہ بڑے جم کر مضامین کو بیان کرتی ہے اور بالخصوص مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. تو مدینہ منورہ میں یہودی بھی ہیں, نصرانی بھی ہیں, وہ اپنے آپ کو آسمانی دین کا پابند مانتے ہیں, اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, ابنا اللہ وحباہو, ہم تو خدا کے بہت چہیتے ہیں, ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے, ہم جو چاہیں کریں, اللہ رب العالمین پر یہ فرض ہے کہ وہ ہمیں جنت میں بھیجے. اور وہ دور ان کے لیے نیا نہیں, اسلام کے لیے نیا تھا تاریخ کے حوالے سے. ان کی تو نسلیں مرکھب گئی تھی اس علاقے کے اندر, بڑے بڑے اجلہ علماء مکاتب, ان کی کتابیں, ان کے مناظر, ان کے محققین موجود تھے. لیکن سورۃ النساء, سورہ مائدہ, یہ عظیم اسلام کی عظمت والی صورتیں ہیں کہ جس نے پہلی صف میں آ کر جم کر یہود اور نصارہ کا مقابلہ کیا اور دو ٹوک الفاظ میں ان کی تمام دعوے کی قلی کھول دی اور اسلام کی عزت کے پرچم کو رہتی دنیا تک بلند کر دیا. یہ عظیم صورتیں ہیں, اس کے پڑھے بغیر مسلمان کامل نہیں ہو سکتا. وہ اللہ رب العالمین اور اس کی قدرت کی مرضی اور منشا کو نہیں جان سکتا. قرآن کی لذت, حلاوت, فہم, مٹھاس جب معلوم ہوگی. مکہ میں تو قرآن مجید برہان رشید اترا, یقیناً اس وقت بھی کفار بڑے پھوپھا اور بڑے اپنے عقائد کے اندر ہٹ دھرمی دکھاتے تھے, لیکن ان کا وہ زور نہیں تھا جو عیسائیوں کا تھا, جو یہودیوں کا تھا. قرآن نے مکی صورتوں کے اندر ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے خداؤں کا زبردست مقابلہ کیا اور جواب دیا, عقلی طور پر بھی, نقلی طور پر بھی. لیکن یہاں پر تو اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے ہیں, عقیدہ شرک عیسائیوں کا. تین خدا کے قائل ہیں, یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اور نصرانی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اور یہ خود کو زمینی دین والا نہیں آسمانی دین والا کہتے ہیں, یہ خود کو نبوت کے ماننے والا کہتے ہیں, اور مسلمانوں کے سامنے اکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ عرب میں کہاں سے نبی آ گیا, نبی تو ہمیشہ گویا کہ بنو اسحاق سے آیا ہے, یہ اسماعیل کی اولاد میں کیسے نبی آ گیا. تو فخر کر اٹیک کی صورت میں سامنے آتے تھے, سبحان اللہ. لیکن سورۃ النساء نے اور سورۃ المائدہ نے جس ہاتھ و ہاتھ ان سے کلام کیا ہے, ان کے سارے خمار ٹھنڈے ہو کر رہ گئے. وہ انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے. اور یہودیوں کو یہ نہیں کہ سائڈ سے, زاویے سے, کنایتاً, اشارتاً ان کو کوئی سمجھایا ہو, بلکہ جو ان کی بنیادی عقیدے تھے ڈائریکٹ اس پر ضرب لگائی اور فرمایا یہ غلط ہے, یہ جو کئی سو سالوں سے جو تم نے یہ خام خیالیاں بنائی ہوئی ہیں نا, ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے, اس وجہ سے غلط ہے, اس وجہ سے غلط ہے, اس وجہ سے غلط ہے, جاؤ مل کر اس کے خلاف دلیل لے آؤ. عیسائیوں کا مضبوط عقیدہ ہے کہ عقیدہ تثلیث, تین خداؤں کے قائل ہیں. سورۃ النساء, سورۃ المائدہ میں اللہ, ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کون ہے. ان کے اندر خود 3600 گروہ تھے. بعض کہتے تھے یہ خدا کی محبت ہے, کوئی کہتا جی خدا کی روح ہے, کوئی کہتا جی خدا کا بیٹا ہے. یعنی خود گویا کہ وہ مخمصے میں شکار تھے. جن کی محبت پر انہوں نے مذہب کی بنیاد رکھی تھی, خود ہی ان کا کوئی تعارف نہیں تھا. یہاں تو مسلمان بچہ بچہ کہتا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کی پوزیشن تو یہاں بچے بچے کے ذہن میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دی ہے اسلام کے لیے, لیکن یہ پوزیشن اور یہ مقام, یہ حیثیت عیسائیت میں واضح نہیں تھی. اور وہ پریشان تھے کہ روح کہیں, محبت کہیں, بیٹا کہیں, تثلیث کہیں, کہیں تو کیا کہیں. سورۃ النساء, سورۃ المائدہ میں اللہ نے بارہ فرمایا کہ جس مخمصے میں تم برسوں سے پریشان ہو, وہ تو ہمارا نبی امی تمہیں خود بتا دے گا کہ تمہارا یہ عقیدہ فاسد ہے, عیسیٰ خدا نہیں, نہ خدا کے بیٹے ہیں. ہاں ہم بتاتے ہیں وہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں, اور مریم کے گویا کے بطن مقدس میں حمل جو استقرار فرمایا ہے وہ اللہ کا کلمہ کن تھا جس سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا گیا ہے. کہ یہ بات ہم کہہ رہے ہیں, تم نے برسوں سے جو خام خیالی رکھی ہے اس کے تمہارے پاس کئی دلائل ہوں گے. ہم نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ نہ عیسیٰ خدا ہے, نہ خدا کے بیٹے, یہ کلمہ روح ہے, اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں, اور حضرت مریم کے گویا کے بطن مقدس سے تولد ہوئے ہیں. یہ سارا واقعہ بیان کر دیا اور فرمایا ہم نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا, اب تم میں دم ہے تو ہمارے دعوے کو ٹھکرا کر بتا دو. چلو, تو یہ کتنی بڑی حقانیت ہے قرآن کی آپ دیکھیں. یعنی عیسائیت کا تو چوٹی کا مسئلہ ہے نا حضرت عیسیٰ کی خدائی اور تثلیث کا عقیدہ، تو چوٹی بنیادی مسئلہ ہے، اس پر ان کی تیاری نہیں ہوگی تو کس مسئلے پہ تیاری ہوگی؟ آج مناظرے ہوتے ہیں تو جناب جو مسلک کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں تو اس پر اگر بندے کی تیاری نہیں ہوگی تو پتا چلا وہ سارے جھوٹے ہیں، اس لیے تو مخمصے کا شکار ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فریق مخالف مناظرے میں اپنا عقیدہ ہی نہیں لکھ کر دیتا، اس کی وجہ یہ کہ وہ خود پریشان ہے کہ جو بول رہے ہیں ممبر پر وہ کیا ہے اور لکھ کر دیں تو کیا ہے۔ تو یہ اسلام کی سب سے بڑی حقانیت ہے کہ اسلام نے عیسائیت کے ان تمام گویا کہ بنیادی عقیدوں پر زرد لگائی اور کہا کہ صحیح عقیدہ یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پوزیشن کے متعلق تم مشوش ہو چکے ہو، خلفشاری کا شکار ہو، تم خود متذبذب ہو گئے، پریشان نفسیاتی مریض ہو چکے ہو تم، ہم بتاتے ہیں عیسیٰ کی پوزیشن کیا ہے، پوری پوزیشن بتا دی، فرمائی ہم نے بتا دیا، اب جاؤ ہمت ہے تو جاؤ، یہاں سے لے کر ملک شام تک جتنے تمہارے 360 علماء ہیں سب کو جمع کر کے لے آؤ اور سورہ مائدہ کی آیت کا جواب لے آؤ۔ اس دور سے لے کر آج تک کوئی عیسائی صاحب کو چیلنج نہیں کر سکا۔ تو اس سے مسلمان کو تھوڑی غرق لینی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق کلام ہے، کہ جس نے ہمیں یہ صرف نصیحت نہیں کی بلکہ اس میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ فریق مخالف کے سامنے جو سب سے بڑا فرنٹ پر جو سب سے مضبوط عقیدہ ہے اگر اس میں خرابی ہے تو قرآن نے کنایتاً اشارتاً نہیں، قرآن کی تبلیغ نے یہ اشارہ ہمیں بتا دیا اور خدا کی جانب سے تبلیغ کے احکام نے ہمیں بتا دیا کہ جو چیز اسلام کے خلاف ہو تو کنایتاً اشارتاً نہیں، ڈائریکٹ اس کے سر پر ہیٹ کیا جائے اور کہا جائے یہ عقیدہ اس وجہ سے غلط ہے، کنایا اشارہ مارو گے تو خود تمہارے لوگ ڈھیلے پڑ جائیں گے، اس کو عزت دو گے خود تمہارے لوگ ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ تو یہ صورت تبلیغ کے آداب بھی سکھاتی ہے، یہ ایک مبلغ کو تبلیغ کے آداب بھی سکھاتی ہے کہ اعتقادیات پر کس طرح بیان ہونا چاہیے، جو عقیدے پر بول رہا ہے اس مبلغ کی نفسیات کیسی ہونی چاہیے، جو فضائل اور اعمال پر بول رہا ہے اس مبلغ کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، جو علم سیاسیات پر بول رہا ہے اس کی کیفیت کیسی، جو اخلاقیات پر بول رہا ہے اس کی طبیعت کیسی ہونی چاہیے۔ آج میرے دوستو ہوا یوں ہے کہ ہم مادی دنیا کے ایسے شیدائی ہو گئے کہ ہمارے وہاں جہاں علم ختم ہوا تو یہ شعبے بھی ختم ہو گئے۔ آج کوئی بچہ مدرسے سے فارغ ہوا ہم نے لا کر اس کو ممبر پر بٹھا دیا، یہ بولنا شروع کر دو، کوئی تربیت کا نظام نہیں۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر پہلے مزاج اس کا درست کیا جاتا اور مزاج خداوندی اور مزاج مصطفی کو ملا کر اس کے ذہن میں اتارا جاتا تاکہ وہ آئے ممبر پر تو دین کو بیچے نہ اور نہ اپنی حوث کا شکار کرے، بلکہ جس طرح صحابہ اکرام نے دین کی تبلیغ کا درس دیا تھا اس طرح درس دے۔ تو جہاں ہمارے مدارس کا آج حال برباد ہو چکا ہے وہیں پر تربیت کے حوالے سے بھی گویا کہ یہ حال برباد ہو گیا۔ لیکن یہ باتیں جو ہم تجدید کر رہے ہیں اگر اس کو ہم یاد رکھیں تو پھر گویا کہ اس لالہ زار کے اندر گویا کہ بہاریں آ سکتی ہیں، پھر اس لالہ زار کے اندر پرندے چہچہا سکتے ہیں، پھر اس بار لالہ زار کے اندر گویا کہ وہ خوشبودار معطر ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اس لیے کہ قرآن قیامت تک رہنے والا ہے، اگر کسی کے چہرے پر یا کسی کی طبیعت پر دبیز ریت چڑھ جائے تو قرآن کی ایک آیت کے ایسا جھٹکا لگ جاتا ہے کہ سارے دل کے تمام پڑے ہوئے برسوں کی دبیز ریت اور تھکاوٹ اور نحوست تاثر ہو جاتی ہے اور پھر اس کے دل میں صراط مستقیم کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں ہیں۔ اس میں سورۃ النساء مدنی سورت ہے تو اس لیے اب آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کس موضوع پر اس پر کلام ہوگا۔ نزول کے اعتبار سے کہ یہ مدینے میں کب نازل ہوئی، اس میں علماء نے متعدد قول لکھے ہیں، لیکن امام سیوطی علیہ رحمت اور ہمارے دیگر علماء نے اس میں بڑی خوبصورت تدبیر کی ہے کہ سورۃ النساء پڑھنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کب اتری ہے۔ جنگ احد جو ہے وہ شوال 3 ہجری میں لڑی گئی تھی، جنگ احد، اس میں تقریباً کافی مسلمان شہید ہوئے جس کی تعداد 70 کے قریب جاتی ہے۔ جب وہ شہید ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کی وراثت کا مسئلہ تھا، جو شہید ہو گئے تو اب ان کی وراثت کیسی تقسیم ہوگی، اب ان کے یتیم بچے تو ان کا کیا ہوگا، اب ان کی بیوائیں ہیں ان کی تربیت یا ان کا دوسرا نکاح، اس کا سلسلہ گویا کہ کیا ہوگا۔ اسی طرح نماز خوف کا ذکر قرآن میں آتا ہے اس سورۃ النساء میں، جہاں یتیم کے متعلق ہے، وراثت سے متعلق ہے، بیواؤں عورتوں سے متعلق ہے، تعدد ازواج متعدد نکاح کرنے سے متعلق ہے، وہیں پر نماز خوف جنگ کے دوران نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اس کا بھی بیان آتا ہے۔ تو یہ تمام مضامین دیکھنے کے بعد ذہن خود اس بات پر لوٹتا ہے کہ یہ سورت یقیناً، کیونکہ قرآن حالات اور معاملات اور کیفیات کے اعتبار سے اترا ہے، تو بار بار ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا ہے. تو یہ تمام مضامین اس بات کی طرف ہماری توجہ لے جاتی ہے کہ اس کا نزول یقیناً جب غزوہ احد ہوئی ہے اس وقت ہوا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ شوال 3 ہجری میں اس کا نزول شروع ہوا, اس میں وراثت کا حکم, یتیموں کا ان کی کفالت کا حکم, یتیموں میں اگر کوئی بچیاں ہیں تو ان بچیوں کے نکاح کا حکم, اور جو بچے ہیں وہ نابالغ ہیں تو ان کی تربیت کا حکم, جن کے شوہر جہاد میں شہید ہو چکے ہیں ان بیواؤں کی تربیت اور ان کے عدت کے بعد عدت کا حکم, اور عدت کے بعد جناب پھر ان کے دوسرے نکاح کا حکم, اور اگر وہ نکاح بھی ہے تو جناب اس میں مہر کی کیا صورت ہوگی, معاملات کیا ہوں گے. تو یہ شرعی جتنے آداب زندگی ہیں تمام اس کے اندر گویا کہ زیر بحث لائے گئے. پھر تیمم کا حکم بھی اس صورت کے اندر آیا ہے, اور تیمم کا حکم جو ہے وہ غزوہ بنی مستلق میں ہوا ہے جو سن 5 ہجری میں ہے. تو یہ 3, 4, 5, تو علماء نے لکھا کہ 3 سے یہ سورت شروع ہوئی ہے, سورت النساء 3 ہجری کے ابتدا سے شروع ہوئی ہے, اور پھر یہ جا کر 4 کے آخر یا 5 کے شروع کے اندر اس کا اختتام ہو گیا. 3 ہجری کی ابتدا سے شروع ہوئی, 4 ہجری کے اواخر میں یا 5 ہجری کی ابتدا کے اندر گویا کہ اس کا نزول ہوا ہے. تو اس عرصے کے اندر جتنے حالات پیش آئے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان پر, اس حالات کے اعتبار سے اس کو گویا کہ مکمل طور پر اس کے اندر پیش کیا گیا. یہ تو پورے سورت کا ایک مختصر کا خلاصہ تھا. آگے چل کر میں تھوڑی بات اس پر اور کرتا ہوں. فہم القرآن کے حوالے سے چند باتیں چند اصول سے اور آپ کی ذمن میں رکھنا چاہتا ہوں, بالخصوص ہمارے طالب علم دوستوں کے لیے. میں نے قرآن کی تعریف میں چند اصول آپ کو بتائے تھے, اور قرآن کی آیات کو سمجھنے کا ڈھنگ, ترتیب, نزول, حفاظت, اس کے تمام طریقے بتائے تھے جو یقیناً ایک طالب علم کے لیے اور قرآن کے قاری اور قرآن سے محبت کرنے والے کے لیے, اور وہ زندہ دل جو اسلام کی تاریخ کو اپنے دل میں اس کی محبت رکھتا ہے, اور یقیناً جو قومیں اپنی تاریخ یاد نہیں رکھتی وہ ایک قدم آگے نہیں چلتی ہے. مستقبل انہی قوموں کا روشن ہوتا ہے جنہیں اپنا ماضی یاد ہوتا ہے. وہی قومیں زندہ رہ سکتی ہے, وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جنہیں اپنا ماضی یاد ہوتا ہے. جو قومیں ماضی کو بھول جاتی ہے وہ ایک قدم بھی مستقبل میں نہیں چل سکتی ہے, صراط مستقیم سے غافل ہو جاتی ہے. تو یقیناً وہ ہمارے لوگ, بلکہ سارے افراد جو یہاں پر بیٹھے ہیں جو تاریخ اسلام سے محبت کرتے ہیں, تو میں نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے چند یہ اصول مرتب کیے ہیں فہم القرآن کے حوالے سے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو چیزیں بیان فرمائی, جو صورتیں بیان فرمائی ہیں, ان صورتوں کے پوری ترتیب کے اعتبار سے اس کو 7 قسموں پر تقسیم کیا ہے. 7 قسموں پر یہ ساری صورتیں قرآن کی تقسیم کی گئی ہے کہ اسم و طوال, مئین, مسانی, مفصل, طوال المفصل, اوساط المفصل اور قصار المفصل. یہ گویا کہ 7 قسمیں جا کر پورے قرآن کی ترتیب کے حوالے سے بنتی ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے اور قرآن کی تاریخ کے حوالے سے, آج تو پارے در پارے کی بات ہے, صحابہ کرام کے دور میں یہ پارے پارے نہیں تھے, پاروں پاروں کا گویا کہ سلسلہ نہ تھا, بلکہ وہ قرآن کو منزل کے اعتبار سے اور ان 7 اصولوں کے اعتبار سے لیا کرتے تھے. بعد میں امت کی آسانی کے لیے علماء ربانیین نے پاروں کی تشکیل دے کر اس کو گویا کہ ترتیبی صورت اختیار دی ہے, اور ایک جواب یہ ہے کہ پاروں کی تشکیل صحابہ اکرام نے اپنے دور کے اندر خود ہی دی ہے, اور جب وہ تراویح پڑھایا کرتے تھے تو جس آیت پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے رکوع کرتا ہوا دیکھا ہے اس پر رکوع کرتے تھے تو وہ صورت کی صورت کا رکوع بن جایا کرتا تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پارے کے اندر 24 رکوع ہے, کسی پارے کے اندر 22 رکوع ہے, کسی پارے کے اندر 18 رکوع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ جس گویا کہ آیات پر آ کر رکوع میں چلے جایا کرتے تھے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کو سورت کا رکوع قرار پاتا تھا. یہ سب توفیقی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو یہاں پر بیان کی گئی ہے یہ توقیفی چیزیں ہیں. توقیفی اس کو کہتے ہیں کہ جو قاعدے کے ساتھ سمجھا دی گئی ہوں, جو غیر اختیاری ہمارے لیے, اللہ نے نبی کو سمجھایا, نبی نے صحابہ کو بتایا, تو یہ توقیفی چیزیں ہیں کہ اس میں کسی انسان کا کوئی رد و بدل نہیں ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو متعین فرمایا ہے, اس کا اصول آقا نے خود بیان فرمایا ہے. مزید تفصیل اس کی میں پیش کرتا ہوں. اب یہ 7 چیزیں جو آپ نے لے لی, السماء الطوال, مئین, مسانی, مفصل, طوال المفصل, اوساط المفصل, قصار المفصل, اس کی ترتیب پورے قرآن میں اس طرح آتی ہے کہ قرآن کی ابتدائی جو 7 سب سے بڑی صورتیں ہیں, قرآن جب آپ شروع کرتے ہیں تو ابتدائی جو 7 سب سے بڑی صورتیں ہیں اس کو السماء الطوال کہا جاتا ہے, کہ 7 لمبی صورتیں ہیں. سورت البقرہ, سورہ آل عمران، سورۃ النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، الانفال، یہ جو سات سورتیں ہیں اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی اصول اور تاریخ میں اور قرآن کی اصطلاحات کے اندر اس کو گویا کہ السباع الطوال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سات بڑی صورتیں. ایک بات ضمن عرض کر دیتا ہوں، یہ سات بڑی صورتیں تو ہیں لیکن اس میں صرف ایک صورت ہے، سورۃ الانعام، جو حضور پر یک مشت اتری ہے. یہ پوری صورت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر یک مشت اتری ہے، سورۃ الانعام. تو یہ ابتدائی سات صورتیں ہیں، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، الانفال، یہ سات صورتیں ہیں. اس کو السباع الطوال کہا جاتا ہے. اس کے بعد وہ صورتیں جس میں سو آیات ہوں، جس میں سو آیات ہوں یا اس سے کچھ ایک دو آیات آگے بڑھ جائے، جس صورت کے اندر سو آیات یا ایک دو آیات آگے بڑھ جائے اس کو کہا جاتا ہے مئین. اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے قرآن کی صورتوں کا کہ وہ صورتیں جو سو آیات ہی یا سو آیات سے کچھ کم ہوتی ہیں ان کو مثانی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد سورہ حجرات سے لے کر تیسویں پارے کے اندر سورہ بروج تک، یہ جو جتنی صورتیں بیچ میں آئیں سورہ حجرات سے لے کر تیسویں پارے میں سورہ بروج تک، اس کے درمیان جتنی صورتیں آئیں گی اس کو طوال المفصل کہتے ہیں. میں آگے چل کے اس کو بتاؤں گا کہ سرکار فجر میں کس کی صورت کے کس لیے تلاوت کرتے تھے، اس لیے میں آپ کو سارے نام آپ کے خدمت میں گزر کے ذکر کر رہا ہوں. تو طوال المفصل سورہ حجرات سے لے کر سورۃ البروج تک یہ درمیان میں جتنی بھی صورتیں آئیں گی اس کو طوال المفصل کہتے ہیں. اسی طرح سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک جتنی صورتیں اس درمیان میں آتی اس کو اوساط المفصل کہا جاتا ہے. اور پھر سورہ لم یکن سے لے کر آخری قرآن تک جتنی بھی ہے اس کو قصار المفصل کہا جاتا ہے. تو یہ سات قرآنی اصول اور فہم القرآن کے حوالے سے وہ چیزیں ہیں جو قرآن کے قاری اور قرآن کی تاریخ کو یاد رکھنے والے کے لیے ایک گویا کہ ذوق رکھنے والی چیز ہے. یہاں پر اب میں ایک تاریخی حقیقت اور ایک اعتراض کا جواب حوالے کے طور پر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو سورتوں کی ترتیب ہے، سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، پھر اس کے بعد جناب سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، یہ جو ترتیب کے ساتھ سورتیں آئی ہیں یہ صحابہ نے اس کو ترتیب میں رکھی ہے یہ اسی طرح تھی؟ تو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس کو ترتیب نہیں دی بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں توقیفی ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اسی طرح بتایا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اسی طرح سکھایا ہے. اور صحابہ کرام نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو جمع کیا تو جس طرح بقرہ کو پہلے رکھا چاہے وہ مدنی ہے، سورۃ آل عمران کو پہلے رکھ اس کے بعد رکھا چاہے وہ مدنی ہے، سورۃ النساء کو بعد میں رکھا چاہے وہ مدنی ہے، سورۃ المائدہ کو رکھا چاہے وہ مدنی ہے، سورۃ الانعام کو اس کے بعد رکھا چاہے وہ مکی ہے. تو جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ تحریری علم نہیں ہے، یہ مستشرقین کے بند الفاظوں میں جواب دے رہا ہوں، وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ یہ سارا مہینہ اس اعتراض میں گزرے گا. عیسائی جو قرآن پر اعتراض کرتا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں یہاں پر کہ یہ توقیفی چیز ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسی طرح بتایا، سرکار نے سینہ بسینہ اسی طرح بتایا. اور احادیث میں خود موجود ہے کہ حضور نے جب بھی صورتوں کا نام لیا، جس طرح قرآن میں ہے آپ دیکھیں گے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا احادیث کے اندر کہ حضور نے کبھی سورۃ النساء پہلے بولا اور سورۃ بقرہ بعد میں بولا، کبھی ایسا نہیں ہے. جس ترتیب کے ساتھ قرآن میں موجود ہے، سرکار نے جب بھی کسی سورت کے بارے میں ترتیب کے حوالے سے پوری گنتی گنوائی ہے تو حضور نے اسی انداز میں گنتی گنوائی جس انداز میں گویا کہ لکھا ہوا ہے. جس طرح کہ بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، میں اختصار کے طور پہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ دو روشن صورتیں پڑھا کرو. میرے آقا نے فرمایا دو روشن صورتیں پڑھا کرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون؟ فرمایا البقرہ، آل عمران. تو دیکھیں حضور نے ترتیب کیسی بیان کی، البقرہ، آل عمران، یعنی کہ آل عمران والبقرہ. بلکہ حضور نے سورۃ البقرہ کو پہلے ذکر کیا، آل عمران کو بعد میں ذکر کیا. تو یہ زبان مصطفیٰ سے جو نکل رہا ہے تو یہ کسی کی اختیاری چیز نہیں، یہ توقیفی چیز ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو سینہ بسینہ اور اپنے صحابہ کو بٹھا کر جو تربیت دی ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی، یہ دونوں دور میں جو قرآن کا تدوین ہوئی ہے، مدون ہوا ہے، تو اسی ترتیب کا خیال رکھا گیا. اس میں صحابہ کا کوئی اجتہاد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، صحابہ کا کوئی اجتہاد نہیں ہے، اور نہ صحابہ کو یہ اختیار ہے کہ جناب یہ آگے پیچھے کر سکے، یہ اختیار صرف اللہ کی نبی کا ہے، کیونکہ خدا کا کلام، اس میں صحابہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور پورے قرآن کے اندر صحابہ کا کوئی اختیار نہیں ہے. صحابہ اس حیثیت میں ہمارے جیسے ہیں، اس حیثیت میں کہ ہم بھی اس فرامین کے پابند ہیں، صحابہ بھی پابند ہیں. قرآن رب کا کلام ہے، اس میں آگے پیچھے جو ہوگا یہ صحابہ کو نہیں بتایا جائے گا، یہ مصطفیٰ کریم کو بتایا جائے گا. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اتنی بڑی ذمہ داری نبھائی ہے کہ جس میں ایک لفظ بھی ادھر ادھر کرنا ان کے لیے بھی گویا کہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، ہمارے لیے بھی امتحان ہے. لیکن اس گھڑی کے اندر کہ قرآن ختم ہوا اور اس سے متصل سرکار کا وصال ہو گیا، اب قرآن کو اس نہج پر لا کر جمع کرنا ہے، تو اے صدیق اکبر آپ کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں، اور اے حضرت فاروق اعظم آپ کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں، عثمان غنی میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، مولا کائنات آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، کہ کتنی دیانت کے ساتھ ان حضرات نے گویا کہ قرآن کو تحفظ کیا، اور گویا کہ کتنی دیانت کے ساتھ، کتنی مشاورت کے ساتھ، کہ کہیں پر بھی گویا کہ کوئی ایسی بات جمع نہ ہو جائے. یہاں تک کہ کچھ ایسی آیات جو کچھ لوگوں نے قرآن سمجھ کر لکھ لی تھی، اس کو جمع کیا گیا اور اس کو لا کر چوراہے پر جلا دیا گیا، راکھ بنا دیا گیا، اور راکھ کو اٹھا کر دفن کر دیا گیا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. اور اس وقت ایک دو نہیں، میں آگے چل کر عرض کروں گا، ایک دو نہیں، کثیر تعداد میں صحابہ جو حافظ قرآن تھے، وہ حافظ قرآن تھے. ایک عیسائی بعض جگہ پر دھوکہ دیتے ہیں، عیسائی بھی دھوکہ دیتے ہیں اور وہ چالیس پارے والے بھی دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہوا یوں ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ چار صحابی حافظ قرآن تھے، ان کا نام ذکر کیا ہے، تو اس ذمن میں مجھے یاد آیا، تو اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن چار صحابہ کا ذکر جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت معاذ ہیں اور دیگر صحابی ہیں. یہ بس چلتے چلتے اعتراض ذہن میں آ گیا، تم اس کا جواب دے دوں. کہا کہ چار حافظ قرآن ہیں، چار سے تواتر تو ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ چار سے تو ایک بات مشہور ہو سکتی ہے، متواتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی بات کو متواتر یا قطعی کہ یہ بات ایسی ہی ہے، تو اس کے لیے اتنے آدمی ہونے چاہیے، بعض نے کہا 18 ہونے چاہیے، بعض نے کہا جی 22 ہونے چاہیے، بعض نے کہا جی 25 ہونے چاہیے، یا بعض نے کہا جی اتنے ہونے چاہیے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، وہ کم سے کم چار سے تو زیادہ ہونی چاہیے. ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، چار سے زیادہ ہونی چاہیے. تو کہا یہ جو جامع ترمذی میں روایت ہے کہ قرآن کے چار حافظ تھے، اس کا کیا جواب ہے؟ ہم نے کہا دیکھیں جلد بازی کر گئے آپ اپنی 10 پارے ثابت کرنے کے لیے. حدیث پاک کے اندر، مدینہ پاک کے اندر جو سب سے پہلے حافظ ہوئے ہیں ان چار صحابہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، ورنہ جنگ یمامہ کے اندر تو 700 حافظ قرآن شہید ہوئے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے، جو مسلمہ بن قذاب کے خلاف لڑائی ہوئی، آگے چل کے میں ذکر کروں گا، 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے، جس کی بنا پر صحابہ کو ضرورت آئی کہ قرآن کو مدون کریں، ورنہ یہ قرآن کو سینہ بسینہ جاری رہتا. میں کہتا ہوں وہ چار والی آپ کو بات نظر آئی، وہ 700 جو شہید ہو گئے وہ نظر نہیں آئے، اور وہ 700 شہید جو ہیں حضور کے دور میں نہیں ہوئے ہیں، وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت میں ہوئے ہیں. تو کیا آپ کے نزدیک 700 سے بھی تواتر ثابت نہیں ہوتا؟ آپ تو 25 کی بات کر رہے تھے، اسلام نے تو 700 کو پیش کر دیا ہے، اور ابھی تو میں نے حضرت ابوبکر کا نام نہیں لیا ہے. ان 700 میں حضرت ابوبکر تو نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو خلافت تھی. ان 700 میں حضرت عمر تو نہیں ہے، ان کی تو خلافت بعد میں آنے والی. ان 700 میں حضرت عثمان کو نہیں ہے، ان کی خلافت بعد میں آنے والی ہے. ان 700 میں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ جو ان قریب نہیں ہے، ان کی خلافت بعد میں آنے والی ہے. تو جناب یہ صرف ایک عقلی ڈھکوسلا پیش کرنا ہے، قرآن کے لیے بغض ہے، لیکن قرآن نے تو ڈھنکے کی چوٹ پر کہہ دیا، سنو ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کچھ بھی کر دو، کسی نے ترجمہ کیا جی قرآن میں شک نہیں ہے، بیٹا قرآن میں شک نہیں ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھو، قرآن میں جو ہے وہ شک نہیں. ذالک الکتاب العربی، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. ارے بھائی شک نہیں تو یہ ساری شک کی باتیں تو پیدا کی جا رہی ہے. میرے امام نے ایسا زوردار ترجمہ کر دیا کہ سارے اعتراض صاف ہو گئے. اعلیٰ ترجمہ کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند و روشن کتاب جس میں شک کی جگہ ہی نہیں. یعنی مسجد گندگی کی جگہ نہیں، کوئی لائے گا تو گند اسی کے سر جائے گا. تو فرمایا قرآن میں اگر کوئی شک کرے تو وہ خود گندا ہے، اس لیے کہ یہ وہ بلند و روشن کتاب ہے جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ سب بنیادی اتنا فصیح ترجمہ کر دیا فاضل بریلوی نے کہ وہ ساری آیات کو گویا کہ جمع کر دیا. تو میں یہاں پر عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ سورتوں کی جو ترتیب ہے تاریخ اسلام کے حوالے سے، یہ توقیفی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گویا کہ مرتب فرمایا. اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایسی عقلی ذہن میں آتا ہے کہ جب قرآن کو اسی ترتیب سے اتارنا تھا اور اتنے اعتراض کھڑے ہو جانے تھے، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کو مکہ میں اتار دیتا. ایک مبادی ذہن میں آتا ہے، سورہ آل عمران کو مکہ میں اتار دیتا. تو اس کا جواب سادہ سورہ ایک ہی میں دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن گویا کہ کوئی سلیبر کی کتاب نہیں ہے، کسی خاص موضوع کی کتاب نہیں کہ دے دیا پڑھاتے رہو. قرآن نے تو کرنٹ ایشو پر کلام کیا ہے، قرآن نے تو ماحول کی عکاسی کی ہے، ماحول میں جو خرابی تھی اس کو ختم کی ہے. جب مکہ میں یہ باتیں تھیں تو جیسا ان کی بات تھی تو ویسی بات کی ہے. آپ دیکھیں کہ مکی اور مدنی صورتوں میں یکسر مضامین خلاف ہے ایک دوسرے کے. ایک کے اندر جو توحید ہے تو اس میں رسالت ہے، اس میں اگر گویا کہ توحید اور عبادت کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں سیاسیات، اخلاقیات، معیشت کی بات کی جا رہی ہے. یعنی ابھی تو مکے میں حکومت بنی نہیں ہے تو سیاست کی بات کا کیا موضوع رہ جاتا ہے. تو مکی صورتوں میں آپ سیاست کے مضامین کو کثرت سے نہیں دیکھیں گے، کہیں دیکھیں گے تو صرف اشارتاً دیکھیں گے. لیکن مدنی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ توحید باری تعالیٰ پر باتیں آپ کو چیدہ چیدہ ملے گی، لیکن اسلامی وطن پاکستان، وطن مدینہ کے لیے اور مملکت مدینہ کے لیے ساری سیاسی ایک اسمبلی کو، قوم کو چلانے کے لیے ایک اصول جس سے قوم چلتی ہے، وہ سارے ایشوز معاشیات سے ہوں، اقتصادیات سے ہوں، اخلاقیات سے ہوں، سیاسیات سے ہوں، سب سے زیادہ بھرے ہوئے سارے مضامین آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گے. تو دراصل قرآن، یہی تو قرآن کی سب سے بڑی حقانیت ہے اور یہ میرے آقا کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور نے گھر سے کتاب نہیں لکھی، جیسے حالات ہوتے تھے آیت اترتی تھی حضور بیان فرما دیتے تھے. ایک تو اس کا یہ گویا کہ مختصر سا جواب تھا. پھر یہ کہ صحابہ کرام نے اپنے دور میں، حضرت ابوبکر نے اس کو مرتب کروایا، حضور نے مرتب کیوں نہیں کروایا؟ ایک بنیادی اعتراض عیسائی کرتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کو مرتب کیوں نہیں کروایا؟ اپنے دور میں اس ترتیب پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو یہ صرف دیکھیں لوگ کہتے ہیں اعتراض اعتراض اعتراض، اس اعتراض کے کیا جواب؟ میں نے کہا جی اعتراض تو سب کرتا ہے. وہ عربی میں ایک مقولہ کہتے ہیں المعترض کالاعمى، المعترض کالاعمى، اعتراض کرنے والا تو اندھا ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، اس لیے وہ تعصب میں بولتا ہے. بہت کم ایسے معترض ہوتے ہیں جو اپنے علم کے لیے، تشفی کے لیے سوال کرتے ہیں، تو اس کے سوال میں شائستگی ہوتی ہے اور آداب ہوتی ہے. اور جو بغض میں کرتا ہے تو اس میں بربریت ہوتی ہے، توغیانی ہوتی ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. وہ شاعر نے کہا نا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنی دام میں سیاد آ گیا. یعنی وہ اپنے بالوں میں الجھ گئے ہیں اور جو جال کسی اور کو پکڑنے کے لیے رکھا تھا وہ خود اس میں جا کر پھنس گئے ہیں. تو اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور نے اپنے دور مبارکہ کے اندر اس کو مرتب کیوں نہیں کیا؟ اور میں نے کہا بھائی یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ نیچر کلچر معاملات کے حوالے سے ہوا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کو مرتب نہیں کیا. پہلی بات تو یہ کہ سورتوں کا نزول ہو رہا ہے، آیات کا نزول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک سورت مکمل ہو چکی ہے، پھر اللہ کی جانب سے ایک آیت اتری، محبوب اس کو اس میں لکھوانا جو مکمل ہو چکی ہے. سرکار صحابہ کو بلا کر فرماتے وہ مکمل تو ہو گئی ہے لیکن اب جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو دوبارہ اس میں لکھوانا. تو ابھی تو ترمیم اور اضافہ چل رہا تھا، حضور کے دور میں تو ترمیم اور اضافہ چل رہا تھا. ناسخ اور منسوخ کی بحث چل رہی تھی کہ جناب کچھ آیتیں جو بحث گزر چکی ہیں ہمارے درس میں کچھ ایسی تھی کہ جس کو پڑھنے سے منع کر دیا گیا، محبوب بس وہ ایک دور کے لیے تھی، اب اس کو پڑھنا بھی نہیں ہے. اب محبوب یہ تھی، اب اس کے حکم کو منع کر دو، اس کی تلاوت کو جائز رکھو. تو اتنے اصول بھی ساتھ میں اتر رہے تھے تو حضور کے دور میں دین کیسے مرتب ہوتا قرآن؟ اس لیے کہ قرآن جب مکمل ہوا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ 7 دن یا 21 دن کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا. یعنی قرآن کی تکمیل جب ہوئی ہے، قرآن کی ساری آیتیں حضور کے سینے مبارکہ پر گویا کہ اتر گئی ہے، تو اس کے سات دن کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا. بعض علماء نے 21 دن لکھا ہے, بعض میں 24 دن لکھا ہے. تو اس ایام کے اندر گویا کہ قرآن پاک کو ترتیب دینا, جبکہ جہاد اور دیگر معاملات اور گویا کہ فتنے بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور قرآن کریم برہان رشید آ چکا ہے, اور یہ ممکن نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات ممکن اس اعتبار سے نہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت میرے آقا نے کر دی تھی, اور نبی کا منصب یہ تھا کہ وہ یزکیہم, وہ لوگوں کو صاف ستھرا کرتا ہے. نبی کا پہلا منصب یہ ہے, اللہ نے جو بیان فرمایا وہ یزکیہم, وہ تمہیں پاک صاف کرتا ہے. آج ہم خدا کے خوف سے لرستے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ تزکیہ ہمارا حضور ہی کر رہے ہیں. تو ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں, یہ 1400 صدی ہم پا رہے ہیں. تو جناب جب ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے تو یہ آیت تو سب سے پہلے جس کے لیے اتری ہے وہ صحابہ اکرام, تو ان کا تزکیہ تو سب سے پہلے ہو چکا ہے. تو حضور نے قرآن کو خود مرتب نہ کروا کر صحابہ کی عظمت پر اور ایک چاند لگا دیا ہے, فرمایا میں نے تمہاری تربیت کی ہے, جاؤ خدا کی سب سے بڑی امانت بھی میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تو جو صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں وہ جہنم کے کتے, تو ان کو یہ درس لینا چاہیے کہ یہ سید عالم کو اپنے صحابہ پر بھروسہ کتنا تھا کہ جا رہے ہیں اور پورے قرآن کو اسی طرح پتوں پر, ہڈیوں پر, چمڑوں پر, پتھروں پر لکھے ہوئے کندے ہوئے سورت کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں, کوئی کتاب مدمن کر کے نہیں جا رہے, سارا اٹھا کر صحابہ کو دے کر جا رہے ہیں. فرمایا جس محمد رسول اللہ نے اس کو سینے میں اتارنے کی استطاعت خدا نے دی ہے, جس کے سینے کو خدا نے وحی کے لیے منتخب کیا ہے, تو اسی کی برکت کے اس کے صحابہ کو اس کی کتابت کے لیے منتخب کر لیا. تو اس سے صحابہ کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے, صحابہ کی عدالت ظاہر ہو رہی ہے, صحابہ کی امانت ظاہر ہو رہی ہے. اب کوئی صحابہ کے خلاف بکواس کرے گا تو وہ قرآن کو کیسے مانے گا, قرآن کو کہاں سے لے کر آئے گا, قرآن کے کیا معنی کرے گا؟ اور وہ امام مہدی آئیں گے کب جو 10-12 آخر کے لیے آئیں گے؟ وہ سب پھر ایک مخمسے کی ایک صورت رہے گی. اور قرآن نے کہہ دیا جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جو جبریل لایا اس میں بھی کوئی شک نہیں, خدا نے بیان کیا اس میں بھی کوئی شک نہیں, محبوب کے سینے پر اترا اس میں بھی شک نہیں, ابو بکر نے مدون کیا اس میں بھی شک نہیں, عثمان نے گویا کہ ایک لغت قریش پر اس کو مدون کیا اس میں بھی شک نہیں, آج تمہارے منہ کے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں بھی شک. ذالک الکتاب لا ریب فیہ سارے ادوار کی تاریخ کو گویا کہ خود بیان کرتا ہے. اور میں یہاں پر ایک بات اس حوالے سے عرض کر دوں آپ کی خدمت کے اندر کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان صورتوں کی ترتیب سینہ بسینہ مرحمت فرمائی. جو اعتراض یہاں پر ہو سکتے تھے وہ میں نے پیش کیے. سید عالم کی زندگی مبارک, آپ کی حیات کریمہ کے اندر, سرکار کی حیات ظاہری کے اندر, یمامہ کے علاقے میں ایک خبیث مسلم بن قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ میں نبوت میں آپ کا شریک ہوں, آپ نبی اعلیٰ ہیں, میں آپ کا معاون ہوں. جو بکواس وہ مرزائی کرتا تھا, مرزا کو تو انشاءاللہ ہم نقشہ کھینچیں گے آگے چل کر. اور اس کے میں کیونکہ منتظر تھا کافی عرصے تک, میں نے کبھی مرزا پر اتنا بولا نہیں, اس لیے کہ میری عادت ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر بولو. ہم نے چند دوستوں سے کہا تو حال میں گویا کہ انگلینڈ سے اس کی ساری کتابوں کا مجموعہ مجھ تک پہنچ گیا ہے, وہ اس کا مجموعہ ہے روحانی خزائن, اور اس کی جتنی بکواسات اور مغلظات لکھ گئی تھی اس کو ایک کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے. وہ انشاءاللہ میں ابھی اس کا مطالعہ کر رہا ہوں, اس کو دیکھ رہا ہوں. تو جہاں ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا تو وہ کتابیں آپ کو لا کر بتاؤں گا کہ وہ کتنا بڑا بے وقوف تھا اور اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. ایک دفعہ جلدی جلدی جا رہا تھا, پاؤں کا ایک جوتا اس کا نکل گیا, پاؤں کا جوتا اس کا نکل گیا, تیزی میں جا رہا, پاؤں میں کیل چوبنے لگے. تو کہنے کا لگتا ہے میرا جوتے میں سوراخ ہو گیا. کہا حضرت جوتا ہی نکل گیا ہے, آپ کا تو جوتا ہی نکل گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جوتے میں زراب ہو گیا. تو یہ اس کی گویا کہ قابلیت اور صلاحیت تھی. وہ ان کو گڑ کھانے کی بہت عادت تھی, اس میں لکھا ہے گڑ کھانے کی بہت عادت تھی, حوالہ بتاؤں گا میں. اور ان کو پھر شوگر تھا تو اس میں پیشاب بار بار آ جاتا تھا. تو واسکٹ کے دو جیب تو ایسے ہوتے ہی ہیں جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک کے اندر تو استنجے کے لیے مٹی کے ڈھیلے رکھ دیتے تھے اور ایک میں کبھی گڑ. تو کبھی جب جوتے کی تمیز نہیں ہے تو گڑبڑ کر جاتے تھے, کہیں گڑ کی جگہ پر گویا کہ مٹی چلے جاتی تھی, کہیں مٹی کی جگہ پر گڑ آ جاتا تھا. تو یہ اس قسم کے گویا کہ ان کے چمتکار تھے جو شیطان ان سے کرواتا تھا. اور آپ حیران ہوں گے وہ بکواس کرتا ہے کہ مجھ پر انگلش میں وہی آتی تھی. لا حول ولا قوت الا بالله. یہ وہ سی سی پی او کون, وسیم کیا نام ہے اس کا, وسیم احمد بنا, وہ مرزا ہے. میں کہوں تو سی سی پی او بن گیا, اگر تو مرزا ہی ہے تو تجھ پر تو خدا کی لعنت ہو, تو کراچی کا سی سی پی او بن گیا, تجھ پر خدا کی لعنت ہو. لعنت ہے کہ تم مرزائی ہو گیا او بدبخت شخص دیکھ تو صحیح کس دیوانے نکم میں شیخ چلی کے پیچھے تو چل رہا ہے. وہ شیخ چلی نبی ہو سکتا ہے العیاذ باللہ. وہ سی سی پی وسیم احمد کے بارے میں آیا کہ جناب وہ مرزائی تھا. خدا کی لعنت ہو جو مرزائی ہو, اس پر تو خدا کی لعنت ہے, وہ تو کافر ہے, وہ تو مرتد ہے. وہ سی سی پی ہو یا وزیر اعظم بن جائے, جو بھی بن جائے, اس کی حیثیت مسلمان کی جوتی سے لگنے والی دھول کی بھی نہیں ہے. ہاں ختم نبوت پر تو جان دینا مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے. تو جی کہتا انگریزی میں وہی آ گئی, تو اب کیا کریں, تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے بےچارے. تو کہا انگریزی میں وہی آ گئی, واہ انگریزی میں وہی آئی تو برطانیہ سے آئی ہوگی, خدا کی طرف سے تو نہیں آتی ایسی ہوئی. جنہوں نے ان کو جناب دے کے وہ نبی بنانا تھا, ان کو چڑھانا تھا, تو کہتے اب مجھے وہی آ گئی اور لکھی بھی آتی تھی, کیونکہ ڈرامہ دیکھے کہ لکھی بھی آتی تھی, اور وہ لکھی بھی آتی تھی تو میرے پڑوس میں ہندو تھا, اس کا بچہ بڑا فر فر انگریزی بولتا تھا. تو میں اس کے پاس جاتا کہ ذرا ذرا ترجمہ کر دیں, یہ جو آئی ہے اس کا ذرا ترجمہ کر دیں, ایک دفعہ مل کر پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کلمہ شہادت ایک دفعہ پڑھ لیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ, واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار کے دور میں سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے توقف فرمایا, اور توقف بھی اس لیے تھا کہ میرے ابوبکر کا جھنڈا عظمت کا اور بلند ہو جائے, صدیق کے خلاف بولنے والے دیکھ لیں کہ وہ صدیق رقیق القلب تو ہے, لیکن جب اس کی حبیب کی عزت کی بات آتی ہے تو پھر اس سے بڑا جری اور بہادر پھر کوئی نہیں ہوتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں اس کے ساتھ قتال ہوا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا بھی کس کو, واہ واہ یہ میرے آقا خود چاہتے تو صحابہ کو بھیج کر اس کا کام کرتے. ابھی آپ درس سیرت میں نہیں سنتے ہمارے سے کہ میرے آقا تو ہرقل کے لیے پہنچ گئے تھے تبوک کے مقام پر, کہ آ جا دیکھ لیتے ہیں تجھے, تیری 200,000 کی فوج ہے, ہمارے پاس 30,000 ہے, لیکن میدان میں آ جا. 20 دن میرے آقا نے تبوک کے مقام پر قیام کیا. سپر پاور اس دور کا ہے وہ کسرا, وہ آنے سے ڈر, کیسر وہ ڈر گیا آنے سے, یہ مسلمہ بھی قذاب کس کھیت کی مولی ہے. سرکار علیہ السلام اس کے خلاف نہ نکلے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا سورج تو ہمیشہ روشن ہے. درکہ سرکار اپنی روشنی سے اپنے صحابہ جو ستارے ہیں ان کو روشنی دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں دو صحابی کا انتخاب ہوا ہے, ایک خالد بن ولید رضی اللہ, ایک سیدنا صدیق اکبر. آج مومن اور منافق کی پہچان بھی ان دونوں صحابیوں سے ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب کو مانتے خالد کو نہیں مانتے, خالد کو سب کو مانتے ابو بکر کو نہیں مانتے, نہیں مانتے. تو ہم نے کہا تم ان کو نہیں مانتے تو تم پھر مسلمہ بن قذاب والی پارٹی ہوگے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نیابت اور ختم نبوت کے تحفظ کی ذمہ داری جو دی ہے وہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے حضرت سیف بن سیف اللہ سیدنا خالد بن ولید کو اس کی کمانڈ دے کر روانہ کیا یمامہ کے مقام پر, اور وہاں پر مسلمہ بن قذاب کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے. اور آپ حیران ہوں گے جناب, وہ عجیب و غریب جنگ تھی, دونوں طرف سے کلمے پڑھے جا رہے ہیں, صحابہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول, وہ بھی پڑھ رہے لا الہ الا محمد رسول, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نبوت کا تھوڑی انکار کر رہے ہیں, ہم تو ذلی نبی ہیں, ہم تو نبی کے, یہ تو نبی کا سیکرٹری ہے, یہ تو آگے بات بنانے کے لیے اس کو نبوت مل گئی ہے. تو اب دونوں طرف سے لڑائی ہو رہی ہے, دونوں طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے. صحابہ نے آ کر حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ اے جرنیل وقت, آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ تلوار اٹھاتے ہوئے آگے سے اللہ اکبر بولتا ہے, تلوار اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے, تو یہ لڑائی کیسی ہوگی, معاملات کیسے ہوں گے. حضرت خالد بن ولید نے کہا بعد میں بتاؤں گا. کہ اس دوران میں اپنے خیمے میں تھا, تو خالد بن ولید بڑے بہادر سپاہی ہیں اور بڑے بہادر جرنیل ہیں, وہ آخری وقت میں داخل ہوتے ہیں, ورنہ ان کے نام سے ہی گویا کہ فتح ہو جاتی ہے. اور آپ کے بارے میں فتح بیت المقدس وغیرہ اگر آپ پڑھیں کہ تاریخ, تو آپ دیکھیں گے کہ تنہا شخص کئی سو کو قیدی بناتا ہے, کئی سو, بلکہ تاریخ میں ہزاروں کا بھی لفظ ہے کہ خالد بن ولید نے ہزاروں کو گویا کہ صرف اس ڈر کے ساتھ کیا مقابلہ کرو, انہوں نے ہتھیار ڈالے آپ کے سامنے. اللہ رب العالمین نے ان کے بازو میں وہ قوت رکھی تھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن. تو آپ اپنے خیمے میں آرام فرما رہے, فرمایا جب تم سے کچھ نہ بنے تو مجھے بتانا. ابن کثیر لکھتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ میرے خیمے کے باہر مسلمہ بن قذاب کی فوج کے گھوڑے ہنہنا رہے تھے. تو میں حیران ہوا کہ ان کی فوج میرے خیمے میں پہنچ گئی. غلام کو کہا تلوار میری لا اور میرا خود لا جس میں سرکار کا موئے مبارک ہے, کیونکہ خود میں سرکار کا موئے مبارک ہے. کہاں جائیں گے وہ لوگ جو نسبتوں کو ختم کرتے ہیں. آج دیکھیں یہاں بھی موئے مبارک تشریف فرمائے, کہاں جائیں گے وہ لوگ کہ جو اس طرح کرتے ہیں, یہ ہم نمازی ہیں کافی. میں نے کہا تو نمازی وہ صحابی تو پھر بھی مو مبارک رکھتے ہیں, تو 40 دن لگا کے سمجھتا ہے کہ پارسا ہو گئے مو مبارک کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو صحابی ہیں پھر بھی مو مبارک شریف رکھتے ہیں. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال اپنی طرف, لیکن جو نسبت مصطفیٰ کا مقام ہے وہ اسی کا مقام ہے, اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. حضرت گرامی اب دیکھیں, آپ نے خود مبارک کو سر پر کیا, تلوار لی, اور جب نکلے آپ تو تاریخ کہتی ہے کہ اس خیمے سے پھر اس خیمے پر فوج تھی, یعنی جو مسلمانوں کے خیمے پر فوج آ چکی تھی, ان مرتدوں کو وہاں تک پہنچایا. اور اس وقت حضرت خالد نے کہا اللہ اکبر کا نعرہ تو لگ رہا ہے, فرمایا مسلمانوں اب یا محمدا کا نعرہ لگاؤ. ابن کثیر نے لکھا, یہ کہتا ہے مجاہد ہیں ہم جہاد کرتے ہیں, اللہ اکبر یا رسول اللہ کہاں سے, وہ بیچ میں جو جیش محمد وغیرہ نہیں, وہ یا محمد کہاں سے آ گیا. میں نے کہا یہی تو مسلمہ بن قضاء اور صحابہ میں اختلاف تھا کہ صحابہ محمدی لشکر کون سا ہے. محمدی لشکر نے میدان جہاد میں اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگایا بلکہ پہلے نعرہ لگایا یا رسول اللہ یا محمد, اس لیے کہ وہ تم یا اللہ اکبر تو وہ بھی بول رہے تھے. فرق کس سے ہوا؟ یا رسول اللہ کے نعرے سے. فرق کس سے ہوا؟ یا رسول اللہ کے نعرے سے. اور ایک بات یہ کہ آپ نے یا محمد نہیں کہا بلکہ یا محمدا کیا کہا. یہ ہمارے عربی گرامر میں عام اصول کی کتاب ہے کہ منادا کے بعد جب حمزہ ذکر ہوتا ہے تو وہ استعانت کے لیے آتا ہے. یا جو ہے وہ حرف ندا ہے, یا حرف ندا ہے, اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں. تو یا حرف ندا پکارنے والا حرف, اور جس کو پکارا گیا اس کو منادا کہتے ہیں. تو صحابہ نے یا محمد نہیں کہا, یا محمدا کہا. یا محمد کہتے تو اس کا معنی بنتا ہے اے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ کہا یا محمدا, جو حمزہ آگے ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیں. یہ حمزہ استعانت کے لیے, یہ حمزہ آگے استعانت کے لیے ہے. اب جو کہے یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا جائز نہیں ہے, تو میں نے کہا جس پر گزرتی ہے تو وہ تو کہتا پھر یا رسول اللہ انظر حالنا. صحابہ اکرام نے پڑھا اور اس میں مسلمہ بن قذاب سے مقابلہ ہوا, اور اس میں حضرت وحشی جنہوں نے غزوہ احد کے اندر حضرت سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا, اور وہ بڑے نادم تھے, حضور کے پاس آئے, سرکار نے ان کے سلام کو قبول کیا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کو قبول کیا, جنت کی اشارت دی, لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ میں نے سرکار کے چہیتے چچا اور محبوب ہستی کو قتل کیا ہے زمانہ جاہلیت کے اندر, مجھ سے کیا ہوا. تو انہوں نے دعا کی کہ صحابہ سے اکثر کہتے تھے کہ دعا کرو کہ یہ میں کسی کے طریقے سے کفارہ ہو جائے. صحابہ کہتے تھے کفارہ ہو گیا, آقا نے معاف کر دیا. تو ایمان لے آیا, ایمان لانے سے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اب ان نیکی کا سلسلہ کہتے ہیں وہ تو ہے لیکن وہ غیرت مند ثابت تھے. کہ میں نے قلب مصطفیٰ کو, دل مصطفیٰ کو میں نے ٹھیس پہنچائی ہے, اس کا کوئی ایسا ہونا چاہیے زالا. اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو مسلمہ بن قذاب اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر بڑا پھوں پھاں کر رہا تھا, ادھر ادھر لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اس کو مارو اس طرف جاؤ. تو یہ کہتے ہیں میں نے وہی خنجر اپنی آستین سے نکالا جس سے میں نے سید الشہداء پر وار کیا تھا. اب کہتے ہیں میں نے وہ خنجر لیا, خنجر چلانے میں وہ بڑے ماہر تھے, اور انہوں نے نشانہ لیا اس مرتد خبیث شیطان کی گردن کا, اور آپ نے دیکھ کر ایک کھینچ کے مارا تو وہ وہیں واسطے جہنم ہو گیا. اور جو مسلمہ بن قذاب اونٹنی سے گرا, خالد بن ولید نے کہا کہ جاؤ یہ جہنم میں چلا گیا, اب تم کیا کرو گے, جس کے سر پر تم فتح کی ترانے گا رہے تھے وہی مر گیا. جب حضرت وحشی حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے تو انہوں نے خون صاف نہ کیا تھا, فرمایا میں حضرت ابوبکر کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں گا اے خلیفۃ الرسول آپ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ رب العالمین میری مغفرت فرمائے, میں زمانے جاہلیت میں تھا تو اسلام کے سب سے بہترین آدمی کو میں نے قتل کیا, اور جب میں اسلام میں آیا تو کفر کے سب سے بدترین آدمی کو میں نے مارا ہے, اور اس کا قتل اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور میرے آقا مجھے سینے سے لگا لیں گے. تو اس جنگ کے اندر 700 کے قریب صحابہ, کتنے 700 کے قریب صحابہ گویا کہ انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا. اور جب یہ خبر حضرت ابو بکر تک آئی تو ایک بڑی غمگین خبر تھی, 700 عالم دین صحابہ, حافظ صحابہ, یعنی کتنا بڑا نقصان ہے اسلام کا. آپ دیکھیں کہ جناب ایک ایک صحابی جو پورے پورے سودے کو ڈیل کرتا ہے علمیت کے اعتبار سے, اور وہ علم کسی سے پڑھ کر نہیں بلکہ حضور سے پڑھ کر لیا ہوا ہے, حضور سے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے. تو یہ 700 صحابہ جب شہید ہو گئے تو حضرت عمر کو یہ فکر دامنگیر ہوئی, اور حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ حضور مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے. فرمایا کیا؟ کہ یہ 700 صحابہ شہید ہو گئے, اگر ایسے ہی سب شہید ہوتے رہے تو قرآن کا کیا ہو؟ تو فرمایا کیا مطلب؟ کہا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو جو لوگوں کے سینوں میں ہے اور چمڑوں پر ہے پتھروں پر ہے, تو اس کو آپ کتابی صورت میں محفوظ کرو. قلم و کاغذ پر لکھا. حضرت ابو بکر امین ہے, دیکھیں ان کی امانت اور ان کی عفت اور پارسائی دیکھیں آپ کتنی سادگی ہے. اور جو سادہ آدمی ہوتا ہے وہ بہت امانتدار ہوتا ہے. اب سیدنا صدیق اکبر کی سادگی اور امانتداری آپ دیکھیں اور ان کی پارسائی دیکھیں, امیر المومنین ہیں, ان کو سیاست نہیں آئے گی تو سیاست کس کو آئے گی. یہ جب ان کے کانوں میں بات پہنچی نا کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو لوگوں کے سینوں سے لے کر آپ کتاب میں لکھ دو, پتھروں سے لے کر کتاب میں لکھ دو, آپ نے اپنے پیشانی مبارک پر آپ کے تعجب میں بل آ گئے اور آپ نے فرمایا عمر تم مجھ سے کیا کام کروا رہے ہو, سادگی دیکھیں, عفت دیکھیں, دین میں امانت دیکھیں. کہتے میں وہ کام کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کو جو لوگوں کے سینے سے لکھنے میں اتنا حساس ہو وہ قرآن کو خود سے گڑ سکتا ہے. میں کہتا ہوں اس سوال پر اگر آپ غور کریں کہ حضرت ابو بکر یہ کہیں عمر کیا میں وہ کام کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا, یہ میرے سے کیسا ہو سکتا ہے. تو قرآن کو لکھوانا ان کے لیے اتنا بھاری تھا تو کیا وہ آدمی قرآن کی آیتیں گھڑ سکتا ہے؟ کیا وہ اہل بیت کی فضائل والی سورہ ولایت کیا اس کو غائب کر سکتا ہے؟ توبہ توبہ توبہ. حضرت ابو بکر کا یہی سوال ہر چیز کا شافی جواب ہے. جو قرآن کو لکھوانے کے لیے ان کا دل گھبرا رہا ہے تو وہ قرآن کی آیتوں کو حفظ کریں گے. میرے کہنے کا مقصد سمجھ لیا؟ تو حضرت ابو بکر نے عمر نے جواب دیا کہ ہاں ہاں, ایک تو ان کا بھی جواب ہے, ایک اس دور کی پارٹی کا بھی جواب ہے. کہا کہ واقعی میں یہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, لیکن واللہ خیر کام تو اچھا ہے, کام تو اچھا ہے. حضرت ابو بکر اس قاعدے پر نہیں لڑ گئے کہ نہیں, جو کام تو رسول کریں گے وہی ہوتا ہے, اس کے بعد تو امت کچھ بھی نہیں کر سکتی. حضرت ابو بکر نے سوال تو کر ڈالا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول نے نہیں کیا. حضرت عمر آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ واللہ خیر حضور نے نہیں کیا, لیکن خیر کام تو قیامت تک جاری رہے گا اور آپ کریں گے تو وہ ایسے ہی جیسے حضور نے کیا ہے. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں عمر تیری بات سے تو میرا شرح صدر ہو گیا, میرے قلب میں ٹھنڈک ہو گئی, تو نے تو مجھے مطمئن کر دیا. ہاں اگر حضور نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ حضور کے ناک یعنی قاعدہ یہ دے رہے ہیں, جواب یہ دے رہے ہیں کہ جو حضور کریں وہ تو ہے, لیکن جو حضور نہ کریں وہ ناجائز نہیں ہوتا. حضور جو منع کریں وہ ناجائز ہوتا ہے, اور خیر تو حضور ہمیشہ چاہتے ہیں, چاہے وہ حضور کریں یا بعد میں کریں. جس طرح قرآن کو مرتب کرنا ہے, قرآن کو مرتب کرنا ہے. اب اسی وقت صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی اور قرآن کی آیتوں کو لکھوانا شروع کر دیا گیا. صحابہ کی ٹیم, مختصر طور پر وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, میں اس کو الفاظوں میں سمیٹ لیتا ہوں. صحابہ کی پوری ٹیم تیار ہو گئی, اب اعلان ہو گیا دو گواہ لے کر آؤ اور آیت لکھواؤ. دعا دیں گے آپ, مجھے ایک سوال کا اور جواب دے دیتا ہوں یہاں پر. ایک اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ جب قرآن متواتر ہے تو اس کے لیے دو گواہ کیوں, یہ کیوں کہ دو گواہ منگوائے جا رہے ہیں؟ سوال ہے, ظاہری طور پر بڑا بنیادی سوال لگتا ہے کہ بھائی قرآن کی ہر آیت متواتر ہے نا, کہ سینکڑوں لوگوں نے بیان کی ہے, تو پھر حضرت ابو بکر نے ایک آیت کو لانے میں دو گواہ کیوں رکھوا ہے؟ دو گواہ سے تھوڑی تواتر ثابت ہوتا ہے, دو گواہ سے تھوڑی کوئی تواتر ثابت ہوتا ہے. تو اس میں بھی سوال کرنے والا جلد بازی کر گیا. یہ حضرت ابو بکر نے قرآن ہونے کے لیے دو گواہ نہیں, قرآن ہونے کے لیے دو گواہ نہیں, بلکہ اس لیے دو گواہ کہ حضور نے اس کو لکھانے کا حکم دیا, حضور نے اس کو لکھوانے کا حکم دیا. اس لیے کہ وہ قرآن ہے کہ نہیں, وہ تو حضرت ابو بکر خود حافظ ہیں, وہ تو حضرت عمر خود حافظ ہیں, وہ حضرت عثمان غنی, حضرت مولا کائنات کی پوری ٹیم جو صحابہ کی کھڑی ہے, جو تحقیق کری ہے, تو خود حافظ ہیں. وہ قرآن ہے کہ نہیں یہ تو خود جانتے ہیں. یہ تو صرف اس لیے کہ جناب اس کو لکھوانے کا حکم دیا کہ نہیں دیا. یہ دو گواہ اس کے ساتھ گویا کہ لے کر آئے امین و صالح, تو لوگ لاتے گئے, قرآن مرتب کیا گیا, لاتے گئے, کیا گیا. اب سورۃ التوبہ کی آخری حصہ, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آخر تک پورا جو ہے جہاں سورت ختم ہو رہی ہے, یہ حصہ جو تھا یہ کوئی لا نہ سکا, اعلان کر دیا گیا. تو ایک صحابی آئے, تنہا آئے, اور ان کے پاس وہ سورت لکھی ہوئی تھی. کہا حضور میرے پاس ہے یہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہارے گواہ کہاں پر ہیں؟ تو کہا حضور گواہ تو نہیں ہے, یہ سورت میرے پاس ہے. تو کہا گواہ نہیں ہے تو اس کو کیسے مرتب کریں؟ حضرت عمر نے پھر حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا, حضور دیکھیں تو صحیح نا یہ کون ہے. کہا کون ہے عمر؟ کہ یہ خزیمہ بن ثابت ہے. کہا یہ خزیمہ بن ثابت ہے. کہا خزیمہ بن ثابت ہے تو کیا ہوا؟ فرمایا حضور یہ وہ ہیں جنہیں مختار کل نبی نے ایک کی گواہی کو دو کے برابر کر دیا ہے. اب جو نبی کو مختار نہ مانے وہ قرآن کے یہ حصہ تو نہ پڑھے، وہ سورہ ولایت کے نکالنے کے قائل ہیں، تم یہ لقب یعقوب رسول ہو، یہ تمہارے مطلب کی بات بھی نہیں، اس میں میرے آقا کی اتنی خوبصورت تعریف ہے، یہ تو تم نہ پڑھو، اس لیے کہ یہ میرے آقا کے اختیار کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس کو قرآن میں جو شامل کیا گیا ہے یہ حضور کے مختار ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت نے حضور کے کہنے پر، حضور نے ایک شخص سے مختصر طور پر کئی واقعات ہیں، اس کو دو لفظ کہ آپ نے سودا کیا اور رقم جب دینے کے لیے گئے تو اس سودے سے مکر گیا، اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں ہے، اب یہ بات چل رہی تھی، حضور دلائل دے رہے تھے کہ تو نے مجھے بیچا ہے، میں نے تو یہ کہا تھا یہ کہا تھا، مجمع تھا، یہ صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت سادے سے صحابی ہیں، آگے لوگوں کے صفوں کے چیرتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ باتیں ہو رہی ہے، تو وہ بار بار کہتا تھا، بعض علماء نے اس کو یہودی بھی لکھا ہے، حدیث باب ابو داؤد وغیرہ کے اندر، وہ کہتا تھا ٹھیک ہے اگر میں نے آپ سے سودا کیا ہے اے اللہ کے رسول تو آپ کے پاس گواہ کیا ہے، تو حضور خاموش ہو جاتے تھے، میرے آقا تو امین و صادق کہ کوئی گواہ تو تھا ہی نہیں، تو حضرت خزیمہ بن ثابت آگے بڑھے کہ میں گواہ ہوں، بازی تو پھر کلندر ہی لے جاتا ہے، ہاتھ باندھے تو بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن جس کے اندر جذب ہوتا ہے، اس لیے ہر ولی کامیاب نہیں، مجذوب سالک یا سالک المجذوب کامیاب ہے، جس کے اندر جذب ہو جو ایک آواز پر مرشد کے ایک آواز پر سب کچھ کر جائے، اور وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں مرشد سے مراد میں حضور کی بات کر رہا ہوں، اس میں تھوڑا اعتدال بھی گویا کہ بہت ملحوظ رہے، یہ نہیں کہ یہاں پر ابھی سلسلوں میں لڑائی لگ جائے، تو میں ذرا اعتدال سے یہاں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرشد حق اصلاً یہ کلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ فرمان کے لیے ہے، اور اگر نیچے اگر اس کو عام کر دیا جائے تو مسلمان آپس میں گویا کہ لڑنا شروع ہو جائے، تو میں ایسی کوئی لچک والی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ جس میں مسلمانوں کا اختلاف ہو اور سلاسل میں گویا کہ آپس میں جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو آپ آگے بڑھے، کہا کہ میں اس کا گواہ ہوں، جب معاملہ رفع دفع ہو گیا سرکار نے خلوت میں ان کو لے کے فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے میں نے خریدا تھا سودا ہوا تھا، لیکن تو کہاں سے گواہی دینے کے لیے آ گیا، تو اس وقت تھا نہیں، کہا کہ حضور آپ کے کہنے پر میں نے، آپ نے کہا رب ہے میں نے مان لیا، تو جس رب کو میں نے دیکھا ہی نہیں اس کو میں نے مان لیا، آپ نے کہا رب ایک ہے میں نے مان لیا، تو جس ایک وحدہ لا شریک رب کو آپ کی زبان سے مان لیا، یہ گھوڑے کے سودے کو میں نہ مانوں، میرے آقا کا چہرہ گویا کہ چاند سے زیادہ روشن تھا اور چمک رہا تھا، صحابہ کے مجمع میں کہا او میں اس غلام پر بڑا راضی ہو گیا ہوں، یہ تو مرید تھا اب مراد پر پہنچ گیا ہے، فرمایا اب لوگوں سنو یہ تنہا کہیں جائے گا تو اس تنہا کی گواہی دو کے برابر ہوگی، تنہا کی گواہی دو کے برابر ہوگی، اللہ رب العالمین ہماری ان تمام گفتگو کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، قرآن کے حوالے سے چند اصول اور تھے، کل سورۃ النساء کے درس کو ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کو درس میں شامل کریں گے، یا الہ العالمین جو حضرات تشریف لائے ہیں تمام کی حاضری کو مقبول فرما، وہ 700 غیور صحابہ جو جنگ یمامہ کے اندر شہید ہو گئے، حضرت خزیمہ بن ثابت اور خلفاء راشدین کا ہم نے نام لیا، مولا کریم ان تمام کی فیضان کو ہم پر مرتب فرما، جو ہمارے بھائی احباب یہاں پر تشریف لائے اپنے دلوں میں جو جائز مرادیں رکھتے ہیں، مولا کریم سب کے دل کی مرادوں کو اے یا اللہ یا الہ العالمین تو بہتر جانتا ہے، جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور کچھ حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ نے پرچیاں بھیجی ہیں امراض کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور کاروبار کی برکت کے حوالے سے، مولا کریم اس درس کی فضیلت کی برکت سے ہم نے کو نہ کوئی تحقیق بیان کرنا مقصود ہے، اور نہ کوئی زور خطابت دکھانا ہے، نہ کسی کو ذلیل کرنا ہے، نہ کسی کی تذلیل ہے، ہم تو قرآن کے عاشق ہیں، قرآن کی تاریخ کو زندہ کر رہے ہیں، زندہ اپنے دلوں میں کر رہے ہیں، تاکہ ایک مہینہ ہمیں ملتا ہے تو ہم پورے سال کے لیے اپنے ایمان کی تجدید کریں، پتہ نہیں اس رمضان میں، رمضان کی موت تو سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، تو اس رمضان میں یا رمضان سے لے کے اس رمضان کے درمیان اگر ہماری ایمان و عافیت کے ساتھ یقیناً موت مولا اپنے فضل سے تو لکھ دے ہے، تو یہ قرآن کا نور ہم لینا چاہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں تو ہمارے دل و دماغ کے اندر قرآن کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں، تیرے حبیب کے مختار کل ہونے کے ڈنکے بجتے رہیں، حاضرانی محفل کے تمام جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، تمامی حضرات دعاؤں کی قبولیت کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ اللہ کے نام کو بلند کر لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد، وآخر دعوانا الحمد للہ۔